الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی، جمعۃ المبارک کا مبارک دن عطا فرمایا، اور اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق اللہ کی طرف سے. جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں آنے پر ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا. دوسری گھڑی میں جو آئے گا تو اس کو ایک گائے اللہ کی راہ میں یا بیل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تیسری گھڑی میں آئے گا تو اور چھوٹا جانور، کوئی بکرا یا مینڈا وغیرہ، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. چوتھی گھڑی میں آئے گا تو ایک مرغی، یہاں تک کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. یہ ثواب گریجولی کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے، عربی خطبے کی بات ہو رہی ہے، تشریف لاتے ہیں تو وہ فرشتے جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ خطبہ سننے آ جاتے ہیں. تو مسجد میں اول وقت میں آنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ فضیلت شعبان اور رمضان المبارک کی تیاری. اس موضوع پہ انشاءاللہ دو حصے گفتگو کے ہیں. پہلے حصے میں ہم شعبان معظم کے کچھ فضائل سمجھیں گے انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے حوالے سے، اور دوسرے حصے میں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، کیا کرنے کے کام ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، کان النبی اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا چاند دیکھتا یا رجب داخل ہوتا، مراد یہ کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. یہ دعا جو دو مہینے پہلے کی جا رہی ہے رمضان کا چاند دیکھنے سے، اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ دو مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کیا کرتے تھے. اسی طرح شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر ہر مہینے کے 3 دن تو ویسے بھی ثابت ہیں، 13, 14 اور 15 تاریخ ہر مہینے کی ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، جس میں چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے. یہ مستقل سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال امت میں ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں 15 شعبان کی فضیلت سے متعلق. بعض لوگ اس کو بہت فضیلت والی رات کہتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک وہ زیادہ فضیلت والی رات نہیں ہے، لیکن بہرحال احادیث ضرور ملتی ہیں لیلۃ البرات کے نام سے، جس میں 15 شعبان کی بہرحال کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے. باقی کچھ خرافات جو شروع ہو چکی ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ ہماری اپنی شروع کردہ ہیں، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں وہ بات شامل نہیں ہے. لیکن بہرحال شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح رمضان کی تیاری، اس کے بھی دو پہلوؤں کو سمجھیے گا. ایک کہلاتی ہے فکری اور نظری تیاری، انشاءاللہ کچھ حصہ قرآن حکیم کا ہم سمجھیں گے آج. آج سے 23واں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا، جس کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ آخر میں ہم پڑھ سکیں گے، جس سے فکری اور نظری تیاری ہوگی کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا، روزے کی حکمت کیا ہے، روزے کی فضیلت کیا ہے، روزے کے دوران کرنے کے کام کیا ہیں. انشاءاللہ یہ حصہ بھی ہم سمجھیں گے. بہرحال شعبان کے مہینے میں اس کی تیاری سے مراد یہ بھی ہے کہ بہت سارے کام ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں رمضان المبارک میں کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کی پہلے سے تیاری کر لی جائے. مثلا سب سے پہلی چیز تو رمضان میں روزہ فرض ہے، فرض روزے سے پہلے اس کی فزیکل تیاری کیا ہوگی، کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے. اور بعض سنت روزے وہ ہیں کہ جن کی بہت فضیلت آئی ہے، سنت موقعہ بھی بعض لوگوں کے خیال میں، لہذا فرض نماز سے پہلے جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے سمجھ لیجئے. فرض تو اپنی جگہ فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں نماز فرض ہے، اس میں جو فرائض کے اعتبار سے سب کے علم ہے، لیکن 12 سنت موقعہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دن میں 12 سنت موقعوں کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے جنت میں ایک محل کا وعدہ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 12 سنت موقعہ کون سی ہیں؟ 2 ہم پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، فجر کے فرض سے پہلے 2 سنت موقعہ. مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ اتنی اہم سنتیں ہیں کہ دنیا اور ما فیہا، دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں. اب جو دنیا اور ما فیہا کو سمجھتا ہے، دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس کی اہمیت اس کی نگاہ میں ہے، اس سے زیادہ اہمیت صرف 2 سنتوں کی ہے جو فجر کی نماز سے پہلے، فرض سے پہلے سنت موقع پڑھی جاتی ہیں. ان کی فضیلت مسلم شریف کی روایت کے مطابق دنیا اور معافیہ سے بہتر. پھر 4 سنتیں جو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں فرض سے پہلے، اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے جیسے کسی شخص نے شب قدر میں نوافل ادا کیے. شب قدر میں چار نفل ادا کرنے کا جو اجر و ثواب ہم سب جانتے ہیں بہت زیادہ ہے. چار سنت موقع دا جو ظہر کی نماز سے پہلے ادا کی جائیں اس کی یہ فضیلت ہے. پھر دو ہم سنت بعد میں بھی پڑھتے ہیں. دو سنت موقع دا مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. دو سنت موقع دا عشاء کی نماز کے پڑھی جاتی ہیں. اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں اہم بات تو یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں اور پیغمبر کے معمولات سب سے زیادہ فضیلت والی بات ہے. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ بشارت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. فائدہ کیا ہوتا ہے سنت نماز پڑھنے کا؟ فرض سے پہلے اگر ہم نوافل اور سنتوں کا اہتمام کریں تو فرض نماز سے پہلے توجہ ہو کر ہماری دنیاوی معاملات کی طرف تھی، ہوتی ہے عام طور پر، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی ٹریولنگ میں آ رہا ہے، عین فرض کے وقت پہنچتے ہیں اور اگر ہم نوافل ادا نہیں کرتے تو ہمارا دماغ انہی باتوں میں پھنسا رہتا. لہذا بہت ضروری ہے کہ فرض نماز سے پہلے مسجد میں آ کر کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام کیا جائے، تحیت الوضو پڑھی جائے، تحیت المسجد پڑھی جائے، پھر سنتوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ فرض نماز کی بھرپور فضیلت تکبیر تحریمہ کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ ہمیں مسجد میں فرض نماز مل سکے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. اسی طرح روزہ رمضان کا فرض ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ سنت روزوں کا اہتمام کر لیا جائے. مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعہ کا روزہ رکھتے تھے معمول میں آپ کے، تین روزے 13, 14, 15 شعبان، 3, 13, 14, 15 تاریخ جو چاند کی تاریخیں اس کے روزے رکھا کرتے تھے. اب یہ تین تاریخ آ رہی ہیں، اس کے روزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. پھر نوافل میں بھی جو سنت نفل نمازیں ہیں ہمارے لیے خاص طور پر، تحجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. پانچ وقت فرض نماز جب ہوئی ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ فرض قرار دے دی گئی، تحجد ویسے فرض نہیں تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری زندگی تحجد کی نماز فرض رہی، جس کا بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو شعبان کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، ابھی سے دعا بھی مانگیے، نیت کریں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تحجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے. پھر صدقہ خیرات کرنا، کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رمضان کے مہینے میں، شعبان میں کچھ نہ کچھ اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے. کم از کم کیلکولیشن کی جا سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے، اور عام طور پر لوگ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، گو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے، جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو ادا کرنا ضروری ہے. لیکن بعض لوگ رمضان کے کچھ تاریخوں کو سال کا کیلکولیشن کے اعتبار سے فکس کر لیتے ہیں، ثواب بھی زیادہ ہے، 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں. تو اس سے پہلے کیلکولیٹ کم از کم کر لیا جائے کہ آپ کا فسکل ایئر کہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، کب کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کتنا مال زکوٰۃ آپ کے پاس ہے جس پر آپ فرض ادائیگی کتنی کرنی ہے، اس کی کیلکولیشن کی جا سکتی ہے. پیسے کچھ لوگوں کو جمع بھی کرنے پڑتے ہیں، کیش ان ہینڈ اتنا بڑی تعداد میں نہیں ہوتا بعض لوگ، خواتین کے پاس خاص طور پر. تو بہرحال اس کی تیاری ہے. ایک تیاری اور بھی ہے جو رمضان میں کی جاتی ہے خاص طور پر، وہ ہے شاپنگ کی. اکثر و بیشتر ہماندار رمضان کی راتیں خاص طور پر شاپنگ سینٹرز کی نگاہ ہو جاتی ہیں، لہذا کوشش کی جائے خود اور اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی جو بھی شاپنگ ضروری شاپنگ ہے وہ شعبان کے مہینے ہی میں کر لیں، تاکہ رمضان کی راتیں خاص طور پر بھرپور طریقے سے قرآن حکیم کے ساتھ عبادات میں گزر سکیں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک تیاری اور بھی ہے جس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہے، اور وہ تیاری ہے کہ رمضان کی پہلی رات تراویح کی جو ہوتی ہے ہم نے کس مسجد میں گزارنی ہے. پہلے سے اس کو پلان کریں کہ ہم نے اس مرتبہ کس مسجد میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے. تراویح کی نماز بھی سنت موقع دا ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بے انتہا فضیلت آئی. حدیث میں تو یہاں تک آیا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھی رات مسجد میں تشریف نہیں لائے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ یہ نماز آسمان والوں کو اتنی پسند آئی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ کر دی جائے. اتنی زیادہ فضیلت والی یہ نماز ہے تراوی کی نماز, خاص طور پر قیام اللیل رات کے وقت رمضان کی راتوں میں. اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی آگے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے جو تیاری کے حوالے سے سمجھنے کی ہے کہ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں پر کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بھی بیان کی جا رہی ہو, کیونکہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدل للناس, قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے الحمدللہ ایک تحریک برپا کی کہ یہ تراوی کی نماز بفضلی تعالیٰ بحمدی تعالیٰ سلسلہ تو بڑا مبارک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تراوی میں قرآن حکیم پڑھا تو جا رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام لاکھوں مساجد میں بلا مبالغہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن حکیم سمجھا نہیں جا رہا. اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن حکیم کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں. ثواب تو مل رہا ہے, ثواب پہ تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. ایک آیت پڑھتے ہیں اس میں ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں, تو لوگوں کی توجہ بھی نہیں گئی اس طرح عام طور پر کہ بھائی جب ثواب تو مل رہا ہے تو پھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. 20 رکعت تراوی میں سینکڑوں آیات پڑھ لی الحمدللہ, ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل گئیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس طرح توجہ دلائی کہ صرف ثواب نہیں دنیا کی زندگی میں ہدایت کی ضرورت ہے, اور قرآن حکیم ہدایت کا سر چشمہ ہے. لہذا ایسی محافل ان کا انعقاد کیا جائے خاص طور پر رمضان میں کہ جہاں قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ ترجمہ اور تشریح بیان کی جائے, بالکل مختصر تعارف انٹروڈکشن انیشل گائیڈنس, کہ جو ایک پارہ روزانہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین کے معنی کیا ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا, انتہائی مقبول ہوا. 80s لیٹ 80s میں ڈاکٹر صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اللہ کے فضل سے, لاہور میں, پھر کراچی میں, اس مسجد میں خاص طور پر جب اس کا آغاز ہوا ہے تو ٹینٹ لگا کر یہاں پہلا پروگرام ہوا تھا, 90 کی بات ہے غالباً یا 91 کی. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن یہاں پر کیا تھا. مقصد کیا تھا؟ رمضان کی راتوں میں تراوی کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ قرآن محض ثواب حصول ثواب یا ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے, یہ زندہ کتاب ہے, یہ ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, رہنمائی فراہم کرتی ہے. لہذا الحمدللہ 1990 سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے. 98 میں محترم ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی کا آخری دورہ ترجمہ قرآن بھی اسی مسجد میں ریکارڈ کروا کر گئے. 1998 میں اسی مسجد میں دورہ ترجمہ قرآن ہوا الحمدللہ, وہ ریکارڈ ہوا اللہ کے فضل سے, اور اب دنیا میں طول و عرض میں الحمدللہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے قرآن حکیم کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ پاک تمام لوگوں کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. تو ایک تیاری یہ بھی ہے کہ ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان کی راتوں میں تراوی کے ساتھ ترجمہ قرآن بھی سمجھیں گے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 شفاعتوں کا تذکرہ کیا. غور سے سننے والی حدیث ہے, حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. الفاظ سننے کے ہیں. یقول الصیام ایرا بنی مناتہ الطعام و شہواتی بالنہار, روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن کے وقت روزے کی حالت میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا, یہ میری وجہ سے رکا رہا. فشفینی فی, تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. ویقول القرآن, اور قرآن کہے گا مناتہ النوم باللیل, اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. یہ عام دنوں میں اگر 11 بجے سوتا تھا تو رمضان کی راتوں میں 12 بجے 1 بجے اور رات کے ایک بڑا حصہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا رہا, میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی. مناتہ النوم باللیل, میں نے روکا اسے رات کے وقت سونے سے. الفاظ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, فیشفعان, تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی, روزے کی بھی شفاعت قبول ہوگی انشاءاللہ, اور قرآن حکیم کی بھی, جس کے لیے نیند کی قربانی دینی پڑی. نیند قربان کی, محبوب ترین شے ہے نیند, ہم سے کا پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پر یہ قید رمضان بھاری ہے, تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے. تو بہرحال نیند قربان کی, قرآن کی وجہ سے قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا. الحمدللہ دورہ تجمع قرآن کے دوران یہ ماحول ہوتا ہے, ماحول 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے تک لوگ جاگتے ہیں, قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. 1-1 بجے تک یہ تراویح چلتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور آخری عشرے میں تو 2 بج جاتا ہے, 2:30 بھی بج جاتا. مجھے یاد ہے 1998 میں جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے تو ہم 27 کلومیٹر دور سے ایک پوری بس بھر کے لے کر آتے تھے یہاں, اور سردیوں کے دن تھے, دسمبر کی سردی, 98 میں شدید سردی تھی, اور ڈاکٹر صاحب 2-2 بجے رات کو چھوڑتے تھے, 2:30-3 بجے گھر پہنچتے تھے, بڑی مشکل سے سحری کا موقع ملتا تھا. تو بہرحال یہ دین کی قربانی تو دینی پڑے گی. ہدایت کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے کہ گھر بیٹھے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر ہم, سید ابو العالی مودودی نے جو مقدمہ لکھا ہے پڑھنے والا ہے, تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھیے گا. سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے کہ یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر آرام دہ کرسیوں میں بیٹھ کر پڑھا جائے اور ہدایت حاصل کر لی جائے, ممکن ہی نہیں. اس کے لیے تو قربانی, وہی جد و جہد کرنی پڑے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کی, تب یہ اعلی انقلاب ہے, مینول آف گائیڈنس ہے, تب سمجھ میں آئے گا ہدایت کیسے کہتے ہیں. تو بہرحال ایک تیاری یہ بھی ہے کہ ابھی سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں صحت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں داخلہ عطا فرمائے. اور ابھی سے نیت کیجئے کہ اس مرتبہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں کسی نہ کسی مستند تفسیر کا مطالعہ کریں گے. یہ بھی تو کہیں نہ کہیں ٹارگیٹ ہونا چاہیے نا, ترجمہ بھی پڑھیں گے, تراوی بھی پڑھیں گے, تفسیر القرآن بھی تو پڑھنا ضروری ہے. تفاسیر لکھی گئی الحمدللہ اردو زبان میں, سینکڑوں تفاسیر مستند, بڑی محنت سے الحمدللہ علماء کرام نے, محدثین نے کام کر کے ہمارے لیے قرآن حکیم کی گائیڈنس حاصل کرنے کے, قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان زبان میں تراجم کیے. تو ابھی سے ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ فلاں صاحب کا ترجمہ قرآن تفاسیر پڑھیں گے, بہت ساری ہیں. معرف القرآن مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی مارک و تلارا حدیث تفسیر کی کتاب ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کی بہت ہی بہترین تفسیر معرف القرآن, اسی کی تسہیل فرمائی ہے تقی عثمانی صاحب نے, کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں رکھیے, خرید لیجئے. اسی طرح بیان القرآن محترم ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ بھی اب تفسیر کتابی شکل میں آ چکا ہے, تفہیم القرآن تحریکیت کے حوالے سے بہترین کتاب, بہترین تفسیر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک چیز اور جس کی پلاننگ ہم کو کرنی چاہیے وہ ہے دعوت الاللہ. رمضان المبارک کی راتوں میں ایک نعمت، ایک سعادت یہ بھی ملتی ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں، انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہذا اس نرم دل میں اگر ہدایت کا بیج لگا دیا جائے، ایمان کا بیج لگا دیا جائے، تھوڑی سی محنت کر لی جائے، قرآن سے جوڑ دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ۔ میں صرف تہذیب سے نعمت کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ 1993 کا رمضان تھا، اسی مسجد میں اعتکاف کیا تھا، اینڈ آئی واز دیٹ ٹائم اونلی 20-21، یا شاید عمر مجھے صحیح اندازہ نہیں ہو رہا، 20-22 سال کا ہوں گا تقریباً۔ 8 لوگ یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور وہ ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ساری زندگی کچھ اور ہی پڑھتے پڑھاتے رہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی مرتبہ الحمدللہ نوجوانی میں اللہ پاک نے ہدایت دی۔ اللہ پاک غریق کا رحمت عطا فرمائے، غریق کا رحمت کرے انجینئر نوید احمد صاحب کو، استاد محترم، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم کا ترجمہ تفسیر بیان کیا کرتے تھے، لیکن بہترین دائی تھے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، سائیکالوجی کو۔ اور آج کے نوجوان کے مسائل کیا ہیں ان کو سمجھتے ہوئے قرآن سے ہدایت کا آغاز، قرآن حکیم کو سمجھایا جائے ان کی زبان میں، ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، ان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، یہ آج کے دور کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سعادت میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی تیاری یہ بھی ہے کہ صرف اکیلے تراویح اور ترجمہ نہیں سنیں گے، سنائیں گے، بلکہ کچھ نئے لوگ، احباب، دوست، رشتہ دار، بھائی بہن، بیوی بچے، خاص طور پر جن کے ساتھ 8-8, 10-10 گھنٹے گزارتے ہیں دوست، قیامت کے دن یہ دوست ہم سے شکوا کریں گے کہ ساری باتیں ہوتی تھیں، قرآن کی، دین کی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو کچھ نہ کچھ بات چلائی جائے، بات چلائی جائے کہ اس مرتبہ کا رمضان قرآن اکیڈمی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں تراویح ہوتی ہے، اور اللہ کے شکر و کرم، اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام مقبول بھی ہے، معروف بھی ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ کراچی کے طول و عرض میں 40 مقامات پر انشاءاللہ اور عزیز 40 40 40 پلس، ڈیفنس سب سے آخری حصہ، اس کے بعد سمندر، گلشن معمار کراچی کا دوسری انتہا، وہاں پر بھی انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے۔ لانڈی، کورنگی، ڈیفنس، کلیفٹن، گلشن، نازم آباد، نارتھ ناز آباد، سرجانی ٹاؤن، الحمدللہ طول و عرض میں، اور اس میں بہت بڑا کریڈٹ جان محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کو جاتا رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں خاص طور پر انجینئر نوید احمد صاحب کی محنتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو ایک تیاری یہ بھی ہے ابھی سے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور ذہن سازی کریں کہ اس مرتبہ کا رمضان انشاءاللہ کسی ایسی محفل میں گزاریں گے، تراویح پڑھیں گے، جہاں قرآن حکیم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہدایت کا سر چشمہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو۔ اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کام کے لیے فنڈ کو مخصوص کرنا، دین کے کام کے لیے جہاں فزیکل محنت چاہیے، وہاں پر افرادی قوت کے ساتھ مال بھی تو چاہیے۔ لوگ پلان کرتے ہیں، بزنس مین پلان کرتے ہیں، لوگ شاپ کیپر پلان کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ بھائی رمضان المبارک کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، پورے سال چھٹی نہیں کرتے، رمضان میں چھٹی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی رمضان عبادت کے لیے ہے، بس روزہ رکھیں گے، رات کو قرآن پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اللہ اللہ خیر سال، پورے 11 مہینے خجل خوار ہو گئے، جتنی محنت کرنی تھی کر لی، رمضان میں کچھ نہیں کریں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے، روزہ رکھیں گے بھرپور، قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ یہ بھی ایک پلاننگ ہے، یہ بھی ایک بہترین کرنے کا کام ہے۔ اب آئیے ذرا فکری رہنمائی کے حوالے سے صرف دو آیات کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو رمضان المبارک سے متعلق، روزے سے متعلق ہیں۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ روزہ دو مرحلوں میں فرض ہوا، جیسے نماز مرحلہ وار فرض ہوئی، پہلے تہجد کی نماز آئی، پھر 5 وقت نماز سلسلہ شروع ہوا، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ تدریجاً دو مرحلوں میں فرض ہوا۔ پہلے مرحلے میں آیت نمبر 183 اور 84 183-184 سورۃ البقرہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہو گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا، لیکن یہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں تھا، یہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے، 13, 14 اور 15 تاریخ چاند کی، جن کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس میں رب کائنات نے روزہ فرض کیا، روزے کی حکمت بیان کی اور 3 ایکسیپشنز بیان کر دیے کہ روزے کے دوران کیے جا سکتے ہیں، اس کا بیان آج کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی صحت اور ایمان کے ساتھ، تو انشاءاللہ آیت نمبر 185 کا بیان ہوگا جس میں رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم پرہیزگار رہو، تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دعا کر لیں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادات کی اصل حکمت، اصل روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبادات پر حکمت عبادات ہیں۔ نماز کیوں ہے؟ اس کی حکمت سمجھیے، وزڈم کو سمجھیے، تب نماز میں مزہ آئے گا، ورنہ نماز کیا ہے؟ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ بظاہر نماز پڑھنے، لیکن جو وزڈم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، جو آبجیکٹو اللہ پاک نے بیان کیا اگر ہمارے ذہنوں میں نہیں تو وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سمجھنے کی بات ہے کہ نماز اللہ پاک نے کیوں فرض کی۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ سورۃ طہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرنا اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ تو نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ نماز کا اصل آبجیکٹو کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضری دو اور اعلان کرو، ایاک نعبدو، بولیے، وایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ یہ کنوکشن، وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار ہر نماز میں، ہر رکعت میں دہراؤ، رینیو کرو۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوئیں جبیں تازہ کریں۔ ہر رکعت کو پڑھتے وقت ذرا توجہ ہو کہ سن رہا ہے کوئی، کوئی سن رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ اس یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے کہ اللہ سن رہا ہے، جواب دیتا ہے، تو نماز ہی کچھ اور ہوگی۔ پھر روزہ اللہ پاک نے کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے، دنیا میں ذلت اور رسوائی کے دھکوں سے اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تقویٰ بنیادی طور پر ایک شیل فراہم کرتا ہے، ایک ڈھال فراہم کرتا ہے برائی کے خلاف۔ بس آج یہیں تک رکھتے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 آیات سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اگر انسان میں تقوی پیدا ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ روزے سے حاصل کیا ہوگا تقوی؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ قرآن ہدایت تو ہے، لیکن ہدایت ملے گی متقین کو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، شکوں کو شبات سے بالا تر، منزل من اللہ ہونے کے اعتبار سے ہر شخص صبح سے بالا۔ ہدن للمتقین، اگر روزہ رکھ کے تقوی اختیار کیا جائے تو قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی۔ اگر انسان میں خدا خوفی ہو، تقوی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک انتہائی مکرم ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے. پھر اگر تقویٰ حاصل ہو جائے تو دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف بھی آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا. سورہ طلاق میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے بچتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ایمان اور تقویٰ اگر حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کے ولی ہیں. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں جان لو کہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. دو ہی صفات ہیں ان کی، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین والا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ساری زندگی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.